بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اسوفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 72 سے سنتے ہیں۔ ان کا مقصد زراعت کے فروغ کے لیے کاشتکاروں کو قرض فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انجمن جو امداد باہمی کے اصولوں پر قائم ہے، وہ بھی ان بینکوں سے مستفید ہوتی ہیں۔ ان انجمنوں کا قیام دیہی ترقی اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 7، مبادلہ بینک۔ مبادلہ بینک زر کے مبادلے کا کام سر انجام دیتا ہے، لیکن غیر ملکی تجارت میں غیر ملکی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بینک فراہم کرتے ہیں۔ مرکزی اور تجارتی بینک میں فرق، ڈفرنس بٹوین اے سینٹرل اینڈ کمرشل بینک۔ مرکزی اور تجارتی بینک کے فرائض کا مطالعہ کرنے کے بعد مندرجہ ذیل فرق کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، نوٹ جاری کرنے کا اختیار صرف مرکزی بینک کو ہے۔ نمبر 2، مرکزی بینک صرف حکومت کے مالی امور کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ تجارتی بینک نجی اداروں اور عوام کی امانتیں وصول کرتا ہے اور انہیں قرض فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، مرکزی بینک کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا، بلکہ ملک کی اقتصادیات کو مستحکم بنانا ہوتا ہے، جبکہ تجارتی بینک کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ نمبر 4، مرکزی بینک ملک میں گردش زر کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ قیمتوں کو مستحکم رکھا جا سکے، جبکہ تجارتی بینک کے سلسلے میں مرکزی بینک کی اعانت کرتا ہے۔ نمبر 5، مرکزی بینک ملک میں بینکاری کی تمام پالیسیاں خود مرتب کرتا ہے، جبکہ تجارتی بینک ان پالیسیوں پر کاربند ہوتے ہیں۔ نمبر 6، حکومت کو مالی مسائل پر مشورہ دینا مرکزی بینک کے فرائض میں شامل ہے، جبکہ تجارتی بینک اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ملک کا مرکزی بینک ہے۔ یہ 1 جولائی 1948 کو قائم کیا گیا۔ یہ بینک وہی فرائض انجام دیتا ہے جو ایک مرکزی بینک ادا کرتا ہے۔ اس کا انتظام سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز اور لوکل بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں۔ اس بینک کا سربراہ گورنر کہلاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر دفتر کراچی میں ہے، اور ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اس کی شاخیں قائم ہیں۔ جن شہروں میں اس کی شاخیں نہیں ہیں، وہاں نیشنل بینک آف پاکستان اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مندرجہ ذیل شعبے ہیں۔ نمبر 1، شعبہ اجرا۔ یہ شعبہ نوٹ جاری کرتا ہے، اور جاری شدہ نوٹوں کی 30% مالیت سونے، چاندی اور زر مبادلہ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ زر کی شکل میں رکھتا ہے۔ نمبر 2، شعبہ بینکاری۔ یہ شعبہ ملک کے دیگر بینکوں کی نگرانی کرتا ہے۔ نمبر 3، شعبہ ایکسچینج کنٹرول۔ یہ شعبہ زر مبادلہ کے حصول اور تقسیم کا انتظام کرتا ہے۔ پاکستان کے تجارتی بینک، کمرشل بینکس آف پاکستان۔ پاکستان کے تمام تجارتی بینک نجی ملکیت میں تھے، لیکن 1 جنوری 1974 کو انہیں قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اب کچھ بینک حکومت کی نگرانی میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور کچھ نجی ملکیت میں۔ پاکستان کے تجارتی بینک ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان بینکوں کے وہی فرائض ہیں جو عام تجارتی بینکوں کے ہیں۔ ذیل میں چند تجارتی بینکوں کے نام دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، نیشنل بینک آف پاکستان۔ نمبر 2، حبیب بینک لمیٹڈ۔ نمبر 3، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ نمبر 4، الائٹ بینک۔ نمبر 5، مسلم کمرشل بینک۔ سوالات۔ نمبر 1، بینک کی تعریف بیان کریں اور ان کی اقسام کی وضاحت بھی کیجیے۔ نمبر 2، مرکزی بینک کے کیا فرائض ہیں۔ نمبر 3، مرکزی بینک اور تجارتی بینک میں کیا نمایاں فرق ہے۔ نمبر 4، ملکی اقتصادی ترقی میں بینک کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ الف، بینک سے مراد وہ ادارہ جو عام لوگوں سے ڈیش وصول کرتا ہے۔ بے، بینک ڈیش کا کاروبار کرتے ہیں۔ جیم، پاکستان کا مرکزی بینک ڈیش کہلاتا ہے۔ دال، تجارتی بینک ڈیش مقاصد کے لیے اور صنعتی بینک ڈیش مقاصد کے لیے قرض فراہم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 75، 11واں باب، تجارت، ٹریڈ، TRADE۔ جب بھی کسی معاشرے میں دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں اشیاء اور خدمات کا لین دین کرتے ہیں، تو معاشیات میں اس خرید و فروخت کو تجارت کہا جاتا ہے۔ اس عمل سے فروخت کرنے والا منافع کماتا ہے، اور خریدار کی اپنی ضروریات پوری ہوئے۔ اشیاء و خدمت کی یہ خرید و فروخت کسی مقامی منڈی، اضلاع کی سطح پر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا مختلف ممالک کے مابین کی جاتی ہے۔ کسی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے خرید و فروخت، جسے تجارت کہتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ جب تجارت ملک کے مختلف حصوں یا علاقوں کے درمیان کی جائے تو اسے اندرونی یا داخلی تجارت کہتے ہیں، ڈومیسٹک ٹریڈ، جبکہ دو یا دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان تجارت کو بیرونی یا غیر ملکی تجارت کہا جاتا ہے۔ عملی پیدائش میں قدرتی وسائل کو بڑا دخل ہے، اس اعتبار سے ملک کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہو بہو اسی طرح ایک ملک کے قدرتی وسائل دوسرے ملک کے قدرتی وسائل سے جدا ہوتے ہیں، یوں پیداوار میں بھی اختلاف لازمی ہے۔ ہر علاقہ اپنے قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر زیادہ اور سستی اشیاء پیدا کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ یہی اشیاء اگر دوسرے علاقے کے لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو مصارف زیادہ آئیں گے اور کم مقدار میں تیار ہوں گی۔ مثلاً کپاس سندھ اور پنجاب میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ سرحد اور بلوچستان میں اس کی پیداوار حاصل کرنا دشوار ہے۔ انہی دشواریوں سے بچنے کے لیے لوگ تجارت کے ذریعے آسانی سے ضرورت کی اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ الف، داخلی تجارت اور غیر ملکی تجارت میں فرق۔ داخلی یا ملکی اور غیر ملکی تجارت میں مندرجہ ذیل نمایاں فرق ہیں۔ نمبر ایک، محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری۔ اندرون ملک محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری ممکن ہے۔ ملک کے کسی حصے میں اجرتیں کم ہوتی ہیں اور کسی میں زیادہ، اس وجہ سے مزدور جہاں اجرتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں منتقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں۔ جہاں اجرتیں کم ہوتی ہیں وہاں روزگار کے مواقع بھی کم میسر آتے ہیں اور بیشتر مزدور بیکار رہتے ہیں۔ مزدوروں کی منتقلی سے پورے ملک میں اجرتوں کی شرح کم و بیش یکساں ہو جاتی ہے۔ مزدوروں کی طرح اندرون ملک سرمایہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا صنعتی علاقہ قائم کیا جاتا ہے وہاں سرمایہ اور محنت دونوں تیزی سے منتقل ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ صنعتی پیداوار کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس عاملین پیدائش کے دو اہم ستون یعنی محنت اور سرمایہ کی مختلف ملکوں کے درمیان نقل پذیری میں بہت سی معاشرتی اور قانونی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً پاسپورٹ، ویزا کے بغیر مزدور کسی دوسرے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک مزدور کو خاندانی الجھنیں، شادی بیاہ، رسم و رواج اسے اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا گھر نہ چھوڑے۔ سرمایہ کی منتقلی بھی بغیر دو حکومتوں کے باہمی مشورے کے ناممکن ہے۔ انہی دشواریوں کے پیش نظر نہ تو مزدور بیرونی ممالک منتقل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کے لیے منتقل کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ نمبر دو، کرنسی کی قدروں میں فرق۔ جب کسی ملک کے باشندے آپس میں تجارت کرتے ہیں تو لین دین میں ملکی کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ اب فریقین مطمئن رہتے ہیں، لیکن ملکوں کی کرنسیاں مختلف ہونے کی وجہ سے غیر ملکی تجارت سے ادائیگیوں میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ روپیہ، پاؤنڈ، ڈالر، مارکس اور ریال وغیرہ کی قدریں باہم مساوی نہیں ہیں۔ اس لیے کرنسیوں کی شرح مبادلہ میں کمی یا اضافے سے غیر ملکی تجارت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر تین، تجارتی پابندیاں۔ داخلی یا اندرونی تجارت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور نہ کسی شے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی پر کوئی قانونی رکاوٹ ہوتی ہے۔ البتہ کبھی کبھی وقت ضرورت ضلعی سطح پر کسی مخصوص شے کی منتقلی پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، تاکہ جہاں جو چیز کثرت سے پیدا کی گئی وہاں اس شے کی قلت نہ ہو جائے۔ برخلاف اس کے غیر ملکی تجارت پر متعلقہ حکومتیں پابندی عائد کرتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی شے دوسرے ملک سے کم قیمت پر دستیاب ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بغیر حکومت کی اجازت کے اسے درآمد نہیں کیا جا سکتا، خواہ ملک میں اس کی اشد ضرورت اور قلت ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر چار، تجارتی قوانین میں تضاد۔ اندرونی ملک کے کیسے تجارتی قوانین نافذ ہوتے ہیں اور تمام تاجران ان کی پابندی کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں، تمام تاجروں کو ایک جتنی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن مختلف ملکوں میں مختلف تجارتی قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ ان میں عائد کردہ شرائط ٹیکس، مہیا کردہ سہولتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دو ممالک آپس میں تجارت کرتے ہیں تو پہلے شرائط طے کی جاتی ہیں، پھر ان شرائط کے تحت تجارت کی جاتی ہے۔ بے غیر ملکی تجارت کے فائدے اور نقصانات۔ فائدے. نمبر ایک, غیر ملکی تجارت کے تحت ایسی چیزوں کا حصول ممکن ہے جو ملک میں بنائی یا پیدا نہیں کی جا سکتی یا ان کے بنائے جانے پر زیادہ خرچ آتا ہو. مثلاً پاکستان بھاری مشینری, دفاعی سامان, زندگی بچانے والی دوائیں وغیرہ ضرورت کے مطابق درآمد کرتا ہے. نمبر دو, غیر ملکی تجارت کی بدولت ہم اپنی فاضل پیداوار برآمد کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں جس سے ملک کو استحکام حاصل ہوتا ہے. اگر غیر ملکی تجارت کا وجود نہ ہو تو فاضل پیداوار خواہ صنعتی ہو یا ضائع ہو جائے, بالفاظ دیگر ہم کسی دوسرے ملک سے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی حاصل نہیں کر سکتے. نمبر تین, غیر ملکی تجارت سے پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. باہمی اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ حاصل ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے پر اعتماد پختہ ہوتا ہے اور عالمی امن قائم کرنے میں مدد ملتی ہے. نمبر چار, غیر ملکی تجارت سے ملک کے اندر ان اشیاء کی قیمتیں جو زیادہ پیدا کی جاتی ہیں مناسب سطح پر برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. مثلاً اگر کپاس یا سوتی دھاگا برآمد نہ کیا جائے تو ملک میں اس کی قیمت اس قدر گر جائے گی کہ کسان کو مناسب معاوضہ ملنا مشکل ہو جائے گا, بلکہ اسے نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا. نمبر پانچ, غیر ملکی تجارت کی وجہ سے تقریباً ہر ملک زرعی یا صنعتی میدان میں کسی خاص شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لیتا ہے اور اس کی پیداوار بڑے پیمانے پر حاصل کی جاتی ہے جس سے ملک میں روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. مزید یہ کہ بیشتر ممالک اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی برآمدات بڑھا کر زر مبادلہ حاصل کرے اور درآمدات کم سے کم ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زراعت اور صنعت دونوں کی تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ترقی دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. نمبر چھ, غیر ملکی تجارت سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ تمام دنیا کی زرعی اور صنعتی پیداوار کو بہتر اور مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. نقصانات, ڈس ایڈوانٹیج. نمبر ایک, تکنیکی مہارت اور سرمایہ کی کثرت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک بہترین چیزیں تیار کرتے ہیں, جبکہ پسماندہ ممالک سرمایہ کی کمی اور تربیت یافتہ افراد کی کمیابی کی وجہ سے ان اشیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس سے ان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. نمبر دو, جب تک ملکوں میں سیاسی اور اقتصادی استحکام ہوتا ہے اس وقت تک یہ ممالک خوب فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ملک سیاسی اقتصادی بحران کا شکار ہو جاتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور غیر ملکی تجارت یا تو بند ہو جاتی ہے یا پھر اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. نمبر تین, جو ممالک اقتصادی طور پر مستحکم ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی منڈیوں پر اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں جس سے آپس میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. نمبر چار, زر مبادلہ کمانے کے لالچ میں فاضل اشیاء اتنی زیادہ مقدار میں برآمد کر دی جاتی ہیں جس سے خود اس ملک میں اس شے کی قلت ہو جاتی ہے اور عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیم, پاکستان کی اہم درآمدات اور برآمدات, میجر ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس. نمبر ایک, اہم درآمدات. آزادی سے قبل پاکستان زرعی اور صنعتی اعتبار سے بہت ہی پسماندہ تھا, یہاں تک کہ آزادی کے کئی سال بعد بھی دیگر ممالک سے درآمد شدہ اشیاء صرف سے ضروریات پوری کی جاتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے دونوں میدانوں میں نمایاں ترقی کی اور ضرورت کی بیشتر اشیاء میں خود کفیل ہو گیا. اس کے باوجود پاکستان اب بھی منرجہ ذیل اشیاء بیرونی ممالک سے درآمد کرتا ہے. درآمدی اشیاء کی چار قسمیں ہیں, اشیاء سرمایہ, صنعتی خام مال, اشیاء صرف اور دفاعی سامان. نمبر ایک, اشیاء سرمایہ. اس میں وہ اشیاء شامل ہیں جنہیں درآمد کرنے کے بعد بطور سرمایہ استعمال کیا جاتا ہے. ان میں بھاری مشینری اور فاضل پرزہ جات شامل ہیں, مثلا کارخانوں میں کام آنے والی مشینیں, ٹرک, بلڈوزر, ہوائی جہاز, ریل کے انجن اور ڈبے وغیرہ. نمبر دو, صنعتی خام مال. ان میں معدنی تیل, لوہا, ربڑ اور دھاتیں وغیرہ شامل ہیں. نمبر تین, اشیاء صرف. یہ وہ اشیاء ہیں جو لوگوں کے روزمرہ استعمال میں آتی ہیں. ان میں اشیاء خوردنی, مثلا کھانے کا تیل, خشک دودھ, چائے, کافی وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ دوائیں, کتابیں اور رسالے وغیرہ بھی درآمد کیے جاتے ہیں. نمبر چار, دفاعی سامان. پاکستان دفاعی مقاصد کے لیے کچھ سامان خود تیار کرتا ہے, مگر بڑی اور اہم چیزیں جو دفاع کے لیے نہایت ضروری ہیں دوست ممالک سے درآمد کرتے ہیں, مثلا جنگی جہاز, راڈار, ٹینک وغیرہ. نمبر دو، اہم برآمدات۔ صنعتی ترقی سے پہلے پاکستان زیادہ تر خام مال برآمد کرتا تھا، جن میں کپاس، کھالے اور چمڑا شامل تھے، لیکن اب یہ خام مال مصنوعات کی صورت میں برآمد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اہم برآمدات یہ ہیں۔ نمبر ایک، کپاس۔ پاکستان کپاس کی برآمد سے کثیر زر مبادلہ کماتا تھا، لیکن اب اس کی پیداوار کا بیشتر حصہ ملک میں قائم ہونے والی صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اس کی برآمد میں کمی ہو گئی ہے۔ اب اس کی جگہ دھاگا اور سوتی کپڑا، جو بہت عمدہ قسم کا ہوتا ہے، بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، چاول۔ چاول زرعی پیداوار کی وہ فصل ہے جسے برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان اعلیٰ قسم کے چاول کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، عرب ممالک اس کے خاص خریدار ہیں۔ نمبر تین، کھیلوں کا سامان۔ پاکستان کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ سیالکوٹ کے تیار کردہ ریکٹ، کرکٹ کی گیند، بلہ اور فٹ بال وغیرہ بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ نمبر چار، آلات جراحی۔ آلات جراحی کی تیاری کے لیے پاکستان کا شہر وزیر آباد بہت مشہور ہے۔ جراحی کے آلات برآمد کر کے بھی پاکستان زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ نمبر پانچ، کھالیں اور چمڑا۔ کھالیں اور چمڑا برآمد کر کے بھی پاکستان زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ نمبر چھ، مچھلی۔ مچھلی بھی پاکستان کی ایک اہم برآمدات میں شامل ہے۔ کراچی کی بندرگاہ مچھلی کے حصول کا اہم حصہ ہے، ذریعہ ہے۔ ماہی گیری باقاعدہ ایک پیشہ ہے جسے ہزارہ افراد منسلک ہیں۔ حکومت نے ماہی گیروں کو جدید سہولتیں فراہم کی ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں اور انہیں برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ نمبر سات، دستی مصنوعات۔ نقش کیے ہوئے مختلف ڈیزائن اور رنگوں کی مدد سے تیار شدہ لکڑی کے فرنیچر، سنگ مرمر کی بنی ہوئی خوبصورت اور آرائشی مصنوعات، رنگ برنگے دھاگوں اور شیشوں سے تیار کیے گئے کشن اور چادریں، اونی اور سوتی قالین وغیرہ یہاں سے برآمد کیے جاتے ہیں۔ نمبر آٹھ، افرادی قوت۔ مندرجہ بالا زرعی اور صنعتی اشیاء کی برآمدات کے علاوہ پاکستان افرادی قوت سے مالا مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ، ٹیکنیکل ماہرین اور مزدور کی حیثیت سے بیرونی ممالک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن سے ملک کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ سوالات۔ نمبر ایک، داخلی اور بیرونی تجارت میں کیا فرق ہے؟ نمبر دو، غیر ملکی تجارت کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ نمبر تین، پاکستان کی درآمدات اور برآمدات پر ایک نوٹ لکھیے۔ نمبر چار، کسی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے داخلی اور غیر ملکی تجارت ضروری ہے، وضاحت کیجیے۔ نمبر پانچ، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ سوال نمبر پانچ، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر ایک، عمل نے پیدائش میں ڈیش کو بڑا دخل ہے۔ نمبر دو، غیر ملکی تجارت کی بدولت ہم اپنی فاضل پیداوار ڈیش کر کے ڈیش کماتے ہیں۔ نمبر تین، غیر ملکی تجارت سے پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کو بھی ڈیش کا موقع ملتا ہے۔ نمبر چار، ڈیش اور سرمایہ کی کثرت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک بہترین چیزیں تیار کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، پاکستان بھاری مشینری، صنعتی خام مال اور دفاعی سامان ڈیش کرتا ہے، جبکہ دھاگا، سوتی کپڑا، چاول اور کھیلوں کا سامان ڈیش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 82، بارہواں باب، سرکاری اور نجی مالیات۔ سرکاری مالیات، پبلک فائنانس۔ سرکاری مالیات کے تحت حکومت پہلے اپنے اخراجات کا اندازہ لگاتی ہے اور پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کے ذرائع پیدا کرتی ہے۔ سرکاری آمدنی میں کمی بیشی کا انحصار اس کے اخراجات پر ہوتا ہے، یعنی اگر اخراجات کا تخمینہ کم ہوگا تو کم آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح محصولات کی شرح کم کر کے یا محصولات کی تعداد کم کر کے لوگوں کو رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آمدنی میں اضافہ درکار ہو تو اس کے لیے یا تو محصولات کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یا نئے محصولات عائد کیے جاتے ہیں۔ سرکاری مالیات کی مدت عام طور پر ایک سال ہوتی ہے۔ اس مدت کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومت مختلف ذرائع اختیار کرتی ہے، جن میں سے سب سے بڑا ذریعہ محصولات ہوتے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے نہ صرف محصولات کی شرح میں اضافہ کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات نئے محصولات بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ اگر حکومت کے محصولات کے ذریعے بھی اخراجات کی رقم ناکافی ثابت ہو تو حکومت اندرون ملک میں مالیاتی اداروں اور عوام الناس سے قرض لیتی ہے۔ بعض اوقات کرنسی چھاپ کر بھی ملکی اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ نجی مالیات، پرائیویٹ فائنینس، ہر شخص جو کچھ بھی کماتا ہے اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے۔ اگر احتیاجات کے مقابلے میں آمدنی کم ہو تو احتیاجات کو اہمیت کے اعتبار سے ترجیح دی جاتی ہے، یعنی اشد ضروری احتیاجات کو اولیت دی جاتی ہے، جبکہ نسبتاً کم اہم احتیاج کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح نجی مالیات کے تحت آمدنی کو پیش نظر رکھ کر اخراجات کو اس کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے، تاکہ موجودہ آمدنی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ احتیاجات کو پورا کیا جا سکے۔ بجٹ، بجٹ کو میزانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بجٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مثلاً گھریلو بجٹ کا تعلق کسی ایک گھرانے کی آمدنی اور اس کے اخراجات سے ہوتا ہے، جبکہ سرکاری بجٹ کا تعلق حکومت کی آمدنی اور اس کے خرچ سے ہوتا ہے۔ گھریلو بجٹ آمدنی کو پیش نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، یعنی محدود آمدنی کے ذریعے گھریلو اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حکومت اپنے مجوزہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص آمدنی کی توقع کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اخراجات کی مدت اور آمدنی کے ذرائع کی ایک فہرست تیار کرتی ہے، جسے میزانیہ یا بجٹ کہا جاتا ہے۔ سرکاری آمدنی کے ذرائع، حکومت ایک سال کی مدت کے دوران اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل ذرائع سے آمدنی حاصل کرتی ہے۔ نمبر ایک، آمدنی ٹیکس، انکم ٹیکس۔ حکومت عام لوگوں اور اداروں کی آمدنی پر ٹیکس عائد کرتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں فی الوقت کم سے کم قابل ٹیکس آمدنی 24,000 روپے سالانہ ہے، اس سے زائد آمدنی پر حکومت مقررہ شرح سے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ نمبر دو، بکری ٹیکس، سیلز ٹیکس۔ ملک میں جو اشیاء فروخت کی جاتی ہیں ان پر حکومت ایک خاص شرح سے محصول عائد کرتی ہے۔ یہ ٹیکس اشیاء کی نوعیت، مقدار اور معیار کے اعتبار سے عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ محصولات حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر تین، فیس۔ حکومت ملک کے شہریوں کو چند خدمات بھی فراہم کرتی ہے جس کا معاوضہ فیس کی صورت میں وصول کرتی ہے، مثلاً ٹی وی، اسلحہ، ڈرائیونگ لائسنس فیس اور عدالتی دستاویز کی نقول کی فراہمی کی عدالتی فیس وصول کی جاتی ہے۔ نمبر چار، قیمت۔ حکومت بعض اشیاء بھی فروغ کرتی ہے، مثلاً جنگلات کی لکڑی، سرکاری زمین کے پلاٹ، پیٹرول، بجلی اور گیس وغیرہ۔ حکومت ان اشیاء کی قیمت صارفین سے وصول کرتی ہے۔ نمبر پانچ، درآمدی اور برآمدی ٹیکس، ٹیکس آن امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ غیر ملکی تجارت کے تحت اشیاء کی درآمد اور برآمد کی جاتی ہے۔ حکومت درآمدی اور برآمدی اشیاء پر ٹیکس عائد کر کے معقول آمدنی حاصل کرتی ہے۔ نمبر چھ، جرمانے، فائنس۔ ملک کے شہریوں کو ریاست کے قانون کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں عدالتیں سزائیں سناتی ہیں، جن میں قید کے ساتھ جرمانے کی ادائیگی بھی شامل ہوتی ہے۔ جرمانے کی رقم حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جرمانہ عام طور پر ملاوٹ، گراں فروشی، ٹریفک کے اصولوں کے خلاف ورزی کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ نمبر سات، مرکزی ایکسرسائز ڈیوٹی، سینٹرل ایکسرسائز ڈیوٹی۔ ملک میں تیار کی جانے والی اشیاء پر مرکزی حکومت کی جانب سے ایکسرسائز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ یہ ڈیوٹی اشیاء تیار کرنے والے آجر سے اشیاء کی قیمت میں شامل کر کے صارفین وصول کر لیتے ہیں۔ ایکسرسائز ڈیوٹی شکر، گھی، سگریٹ، تمباکو، کپڑا، پنکھے اور بجلی وغیرہ کے سامان پر عائد کی جاتی ہے۔ یہ حکومت کی آمدنی کا معقول ذریعہ ہے۔ سرکاری اخراجات، حکومت جو آمدنی مختلف محصولات وغیرہ کی شکل میں حاصل کرتی ہے وہ درج ذیل مدات پر خرچ کرتی ہے۔ عام طور پر سرکاری اخراجات عوام کی بھلائی، ملکی دفاع، استحکام اور سلامتی پر کیے جاتے ہیں، جن کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ نمبر ایک، دفاع، ڈیفنس۔ کسی بھی ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا انحصار اس کی مضبوطی دفاعی قوت پر ہوتا ہے۔ ملکی حدود کی دفاع کے لیے حکومت بحری، بری اور ہوائی فوج رکھتی ہے۔ حکومت اپنی فوج کو چاقو چوبند رکھنے اور اسے جدید ترین اسلحہ سے لیس کرنے کے لیے کثیر رقم خرچ کرتی ہے۔ پاکستان میں دفاع پر تقریباً 56% آمدنی خرچ کی جاتی ہے۔ نمبر دو، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس۔ نمبر ایک، پولیس۔ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہے اور اس پر خاصی رقم خرچ کرتی ہے۔ پولیس کو قانون نافذ کرنے اور اس پر عمل درآمد کرانے والا ادارہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، نظم و نسق و عام، نظم و نسق عامہ، سول ایڈمنسٹریشن۔ ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے مختلف محکمے قائم کر کے اس میں عملہ تعینات کرنا پڑتا ہے۔ یہ عملہ اعلیٰ افسران اور اہلکاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ محکمے عوام کے شہری مسائل حل کرتے ہیں اور شہری نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، فلاحی اور سماجی امور۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کرے اور ان کی فلاح و بہبود میں اضافے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے لیے ملکی سطح پر تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں جہاں فنی، سائنسی اور ہنری تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ حکومت اس مد پر خاصی رقم خرچ کرتی ہے۔ ملک کے لوگوں کی صحت اور ان کے علاج معالجے کے لیے ضروری سہولتیں فراہم کرنا بھی حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے شہروں میں سول اسپتال، ڈسٹرکٹ اسپتال اور دیہی علاقوں میں دیہی صحت کے مراکز، زچہ و بچہ کے مراکز اور شفا خانے قائم کیے جاتے ہیں۔ ان اسپتالوں اور صحت کے مراکز میں محکمے کے عملے، ادویات اور ضروری ساز و سامان پر کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ ذرائع مواصلات ملکی معاشی اور عوامی فلاح و بہبود کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پختہ سڑکوں کی تعمیر و توسیع، ریلوے لائنوں اور ریل گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ، ٹیلی فون اور تار کی سہولتوں پر حکومت کروڑوں روپے ہر سال خرچ کرتی ہے۔ مواصلات کے یہ ذرائع پاکستان جیسے زرعی معیشت کے حامل ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ معاشی ترقی کی پیش رفت میں ذرائع مواصلات کا بڑا اہم حصہ ہے۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور مجموعی معاشی ترقی میں تیز رفتار اضافے کے لیے ذرائع مواصلات کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ نمبر 5، قرضے کا سود۔ حکومت کو بعض اوقات اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ یہ قرضہ طویل عرصے تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرضے کی رقم جتنی مدت تک استعمال کی جاتی ہے اس کا سود ادا کیا جاتا ہے۔ سود کے طور پر ادا کی جانے والی رقم بھی حکومت کے اخراجات کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا کافی دباؤ ہے، اس لیے اس مد میں خاصی رقم بطور سود ادا کی جاتی ہے۔ سرکاری قرضہ، پبلک ڈیبٹ۔ اگرچہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ متوقع اخراجات کو ٹیکسوں کے ذریعے ہونے والی آمدنی سے پورا کرے، لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے غیر متوقع طور پر اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ نوٹ چھاپتی ہے، یہ پرانے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دیتی ہے یا نئے ٹیکس عائد کرتی ہے۔ لیکن حکومت کے ان اقدامات کے سبب سیاسی اور معاشی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ان سے بچنے کے لیے حکومت مرکزی بینک اور عوام سے قرضہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکوں سے بھی قرضے حاصل کرتی ہے۔ سرکار قرضہ کیوں لیتی ہے؟ نیڈ فار پبلک ڈیبٹ۔ نمبر 1، موجودہ دور میں حکومت کی ذمہ داریوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات ملک میں ہنگامی حالات رونما ہو جاتے ہیں، مثلا جنگ، قحط، خشک سالی، سیلاب اور انتشار وغیرہ۔ ان حالات کے سبب اخراجات پر غیر متوقع حد تک بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان اخراجات کو حکومت قرضہ لے کر پورا کرتی ہے۔ نمبر 3، کسی پسماندہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے صنعتی اور زرعی شعبے کی ترقی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ معیشت کے ان شعبوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کو یہ سرمایہ قومی بچتوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا تو اسے قرض لے کر مہیا کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ترقی پذیر ممالک کا توازن نے ادائیگی عام طور پر ناموافق یا مخالفت رہتا ہے۔ ناموافق توازن ادائیگی کمزور معیشت کی علامت ہوتی ہے۔ ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ توازن ادائیگی کو موافق رکھے۔ حکومت اس مقصد کے لیے بھی قرض لیتی ہے۔ سرکاری قرضوں کی قسمیں۔ سرکاری قرضوں کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں، لیکن 2 اقسام زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1، غیر پیداواری سرکاری قرضہ۔ نمبر 2، پیداواری سرکاری قرضہ۔ نمبر 1، غیر پیداواری سرکاری قرضہ۔ یہ قرضہ پیداواری مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کا استعمال سیر و تفریح کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کیا جاتا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 6 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 7 में समाप्त फरमाएं।